خوشنو دیے چاردہ معصومین علیہ السلام باواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه ثم الصلاه والسلام والتحيه والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين ارواح العالمين له الفداء. اما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. عزیزان محترم، عزتداران سید الشہداء، عشرہ زینبیہ کی سعادت خداوند عالم نے نصیب فرمائی. اس عشرے کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یقیناً جناب زینب کا عاشور اور کربلا کو زندہ رکھنے میں بہت بڑا کردار ہے. اس کو علماء نے اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے درس میں، اپنی مطالب میں بیان کیا کہ شاید کربلا کا واقعہ کربلا کے اندر رہ جاتا اگر جناب زینب اور ان کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی کوششیں اور کاوشیں نہ ہوتی. یقیناً جناب زینب نے پیغام حسینیت کو پہنچایا، پیغام حسینی کو زندہ رکھا، اس کے صحیح معنی میں، اس کے صحیح رنگ میں لوگوں کو سامنے اس کو لے کر آئیں. اگرچہ اس راستے میں جناب زینب کو اور ان کے ساتھ رہنے والے اہل بیت علیہ السلام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جتنی مشکلات جناب زینب نے اٹھائی ہیں یقیناً وہ تاریخ اسلام میں موجود ہیں، لکھی گئی ہیں، ہم اور آپ سن سکتے ہیں مگر شاید ان مشکلات کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. ابھی ایک سلسلہ چند سالوں سے خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور بعض علماء اہل دل کے مطابق ایک خاص خدا کے اہتمام کے سبب اربعین کی زیارت کا شروع ہوا ہے. اربعین کی زیارت پر لوگ جاتے ہیں. خداوند عالم آپ میں سے ہر مومن کو یہ زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں جو جا چکے ہیں ان کو خدا دوبارہ توفیق دے، اور جو نہیں گئے ان کو خدا ضرور ایک مرتبہ کم سے کم یہ زیارت نصیب فرمائے، اور آپ اور ہم بھی اپنے قدموں پر چل کے اس سعادت کو حاصل کر سکیں کہ جس کو آج کے دور میں اہل دل علماء استباد سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ مشی جو نجف سے کربلا کی طرف ہو رہی ہے، کربلا کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں، یہ در حقیقت امام عصر کی جانب قدموں کا اٹھنا ہے. یہ قدم امام عصر کی جانب، امام زمانہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. اس اربعین کے ذریعے سے، اس زیارت اربعین کے ذریعے سے مکتب اہل بیت علیہم السلام کی عظمت، حقانیت حق اور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بھی سامنے آ رہی ہے. اسی زیارت اربعین کے ذریعے سے انسان آج کے دور میں بہت ساری حقیقتوں کو پا رہے ہیں. ایک آرٹیکل کا تذکرہ میں نے کیا تھا 3 سال پہلے، شاید ادھر ہی، یعنی اس جگہ پہ تو نہیں، اسولیا بازار میں، ایک انگلش رائٹر نے لکھا تھا 3 سال پہلے, اس کو ہم نے پڑھا تھا, کہ اگر آج کے دور میں کسی نے انسانی ویلیوز کو زندہ دیکھنا ہو, کوئی یہ چاہے کہ آج کے دور میں انسانی اقدار زندہ ہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ نجف سے کربلا کی جو یہ مشی ہوتی ہے اس کو دیکھ لے. انسانی اقدار, اسلامی اقدار کا نام نہیں لیا اس نے, کہا انسانی اقدار, انسانی ویلیوز, اگر چاہتا ہے کوئی دیکھے کہ وہ زندہ ہیں تو آپ کو نجف سے کربلا کی واک میں نظر آ جائیں گی. عزیزو, خداوند عالم نے انسان کو کیسا بنایا تھا؟ خداوند عالم نے انسان کو ایسا بنایا تھا کہ انسان کے اندر دوسرے کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھا تھا. انسان کو ایسا بنایا کہ ایک مومن, قرآن کریم کی آیت ہے کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیا کرتا ہے. یا مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب, کی فرمائش کے مطابق حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مومن کو اپنے نفس پر ترجیح دے, ان معاملات کے اندر بھی کہ جس کے اندر وہ خود محتاج ہو, خود ضرورت مند ہے, مگر مومن کون ہے کہ جو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتا ہے. اس کی ایک مثال سن لیجئے, امام علی علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر پہ تشریف فرما تھے, مولا حسن اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, گھر پہ موجود تھے. دق الباب ہوا, ایک فقیر آیا, آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ کچھ اللہ کی راہ میں کچھ دیا جائے. مولا متقیان نے امام حسن سے کہا, بیٹا گھر پہ اگر کچھ ہے تو اس کو دے دیا جائے. امام حسن نے بیان کیا کہ بابا گھر پہ اس وقت فقط 6 درہم موجود ہیں, اور اس سے بھی ابھی جا کر آٹا لانا ہے, سامان زندگی لانا ہے تاکہ ہمارے چند روز گزر جائیں. امام علی علیہ السلام نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا آپ یہ پیسے اس فقیر کو دے دیجئے. امام حسن نے اپنے والد محترم کی بات مانی اور جانے کے بعد ان 6 درہموں کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اب توجہ کیجئے گا, یہ وہی چیز ہے جس کو امام علی نے بیان کیا کہ مومن کون ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس پر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے, ترجیح دیتا ہے, چاہے وہ خود اس چیز کا نیاز مند ہی کیوں نہ ہو. البتہ یہ چونکہ حقیقی مومن کی علامت ہے, اس کو اپنے اندر پیدا کرنا تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوگا, لیکن بہرحال امیر المومنین کے ماننے والوں کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی. امام حسن نے جا کر 6 درہم دیے. اس کے بعد اب گھر میں سامان نہیں تھا کچھ, امام علی علیہ السلام باہر نکلے. باہر نکل کر انہوں نے جناب فاطمہ سے کہا کہ میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں خداوند عالم کس طرح مدد فرماتا ہے, اور کچھ انتظام کرتے ہیں. امام باہر نکلے تو ایک اونٹ بیچنے والا اپنا اونٹ بیچ رہا تھا. امام علی نے اس سے پوچھا کہ یہ اونٹ کتنے میں بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا 140 درہم میں بیچ رہا ہوں. مولا نے کہا میں تجھ سے اس اونٹ کو خریدتا ہوں, جانتا تھا امام کو, میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں لیکن تجھے اس کے پیسے فوراً نہیں دوں گا, میں اس سے کوئی کام کروں گا, کوئی کاروبار کروں گا, کچھ اس کے ذریعے سے آمدنی ہوگی, اس کے بعد اس کے پیسوں کو میں تجھے عطا کر دوں گا. اس شخص نے یہ بات مان لی, کہا ٹھیک ہے آپ یہ اونٹ لے لیجئے, اس کو آپ بیچیے یا اس سے کام کیجئے, اور اس کے بعد جب اس کے پیسے آپ کے پاس ہو جائیں تو مجھے 140 درہم یا دینار جو زمانے میں تھا وہ آپ مجھے دے دیجئے گا. یہاں پر ایک نقطہ ہے فقط, وہ یہ کہ امام علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ایک مومن جو زمانے میں موجود تھا اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا مومن کہ جس کو کام کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتا تھا, اس نے اس کی مدد کی اور اس کو کچھ چیز ادھار کے طور پر دی کہ تاکہ یہ اپنی زندگی کو گزار سکیں. امام علی اس اونٹ کو لے کر آگے بڑھے, سامنے سے ایک سائل آیا, آنے والا خریدار آیا, اس نے کہا یا علی اس اونٹ کو کتنے میں بیچیں گے؟ مولا نے کہا میں اس کو 200 درہم میں بیچوں گا. اس نے معاملے کو قبول کیا, 200 درہم مولا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کے بعد اونٹ کو لے کر چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو مولا نے 140 درہم یا دینار جو اس کی قیمت تھی اونٹ کی, وہ اونٹ والے تک پہنچائی, 60 درہم لے کر گھر میں آئے. آنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھے. جناب فاطمہ نے پوچھا یا علی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ امام علی نے کہا یہ تمہارے خدا کا وہ وعدہ ہے جو اس نے قرآن کریم میں کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی ہماری راہ میں کرتا ہے ہم اس ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر عنایت کرتے ہیں. 6 درہم ہم نے خدا کی راہ میں دیے تھے, 60 درہم خدا نے ہمیں لوٹا دیے.
اللہ یا رسول اللہ.
محمد. بس عزیزوں توجہ کی آپ نے، لہذا مومن کون ہوتا ہے، انسانی ویلیوز کیا ہیں کہ انسان دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، فوقیت دے، دوسرے کا خیال رکھے. انگلش رائٹر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو انسانی ویلیوز کو آج کے دور میں زندہ دیکھنا ہے تو وہ کربلا اور نجف کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں دیکھ سکتا ہے، کس طرح اس فاصلے کے دوران لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں اس جملے کو کہ آج کے دور میں بھائی بھائی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. انانیتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تکبر، غرور، عہدہ، مرتبہ، ساری چیزیں، بہت چیزیں ہو گئیں. بھائی بھائی کی تو مثال اپنی جگہ ہے. آج کے دور میں تو یہ ہو گیا کہ بیٹا باپ کے ہاتھ پہ قدم پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، تکبر آ گیا لوگوں کے اندر. لیکن کربلا کی اس واک کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک زائر کے راستے میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمارے موقع میں آ جاؤ، تم اتنی دور سے پیدل چل کے آ رہے ہو، تمہارے قدموں کو دبائیں گے، تمہارے پاؤں کو دبائیں گے، تمہارے پاؤں کا مساج کریں گے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، نہ فقط پاؤں کا مساج کیا جاتا ہے بلکہ جب وہ زائر اس کے اصرار پر اپنے جوتے کو اتار دیتا ہے تو وہ مساج کرنے والا پہلے اس زائر کے پاؤں کو چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے. بوسہ لے کر کہتا ہے کہ یہ پاؤں بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. توجہ عزیزوں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو دنیا نے محسوس کیا ہے، انگلش رائٹر جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ آج کے دور میں اگر انسانی ویلیوز کہیں زندہ ہیں تو وہ نجف سے کربلا کا راستہ ہے. آپ انشاءاللہ جائیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ لوگ کہ جو بچے وہاں ہاتھوں میں تھالی لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ آنے والا زائر ان سے کچھ لے لے، ان کے پاس سے کچھ کھا لے، ان کے آپ کپڑوں کو دیکھیں گے، ان کے پاؤں میں جب آپ چپلوں کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو پاؤں میں چپل ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں. یا جو خاتون تھالی لیے کھڑی ہے کہ اے زائر مجھ سے ایک چائے پیچا تو چلا جا، اس خاتون کے لباس پر، اس کی چادر پر آپ کو کئی جگہ پیوند نظر آئیں گے. یہ پیوند لگے ہونا، یہ جوتا پھٹا ہوا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت زیادہ صاحب ثروت نہیں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے. یہ امام حسین کے زائر کی خدمت ایکسٹرا منی سے نہیں کر رہا کہ جو اس کے خرچے سے بچ گیا ہو تو اس کے بعد اس نے کہا چلو اب میرے پاس اضافی پیسہ آ گیا تو میں زائر حسین کی خدمت کروں. نہیں، وہ اپنے اوپر پیسہ نہیں لگا رہا، اس کے پاس جتنی بھی آمدنی ہے وہ اس کی ظاہری زندگی کو گزارنے کے لیے بھی کم ہے، مگر وہ اس آمدنی سے بچاتا ہے تاکہ ظاہر حسین کی خدمت ہو سکے. یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے فقط بیان کی ہے عزیزوں، ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. خدا آپ سب کو نصیب کرے. آپ پیدل جب اس واک کو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ واقعی کیا خصوصیات ہیں. اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کربلا اور نجف کی جو واک ہے، چونکہ عشرہ زینبیہ میں گفتگو کا آغاز ہوا تو اس کو عربین کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد موضوع کی طرف آتا ہوں. اہل دل اس کو بیان کر رہے ہیں، اہل علم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو واک ہے اور اس کے نتیجے میں جو زیارت اور اس کے اثرات ہیں، یہ گویا اہل بہشت کا راستہ ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان بہشت میں آ گیا ہو. بہشت میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں مگر آپ نے کبھی، اتنے عرصے سے اس زیارت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ نے کبھی کسی کے بارے میں سنا نہیں ہوگا کہ اس راستے میں کسی مومن کا دوسرے مومن سے جھگڑا ہوا ہو. مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ، مختلف کلچرل سے وابستہ افراد، مختلف جگہوں سے آنے والے افراد ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، ظاہری زبان، مگر وہاں زبان، ظاہری زبان نہیں چلتی، وہاں دل کی زبان چلتی ہے. سب کے دل میں ایک جذبہ ہے، وہ کون سا جذبہ ہے؟ حسینیت کا جذبہ. ہر کسی کا رخ ایک طرف ہے، کس طرف ہے؟ کربلا امام حسین کے حرم کی طرف ہے. وہاں جو زبان اس وقت چل رہی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ حسینیت کی زبان ہے. اہل بہشت کی بھی ایک ہی زبان ہوگی. اہل بہشت ایک دوسرے کو کیا کہا کریں گے؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر ہماری طرف سے سلامتی ہو. یہی چیز آج ہمیں اس زیارت کے اندر نظر آتی ہے عزیزو. بہت خوبصورت زیارت بن چکی ہے، خداوند عالم اس زیارت کو انشاءاللہ آپ سب کو نصیب کرے. اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا پلان نہیں ہے، اس کو علماء نے بیان کیا ہے. پناہیان ایران کے ایک بہت بلند مرتبہ عالم ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس بارے میں مختلف بزرگوں سے گفتگو کی. بزرگوں سے مراد سن رسیدہ افراد نہیں ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، عرفا ہیں. کہتے ہیں میں نے ان سے گفتگو کی، ان سے کہا اس اربعین کی اس واک کے بارے میں، اربعین کی زیارت کے بارے میں آپ کی نگاہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سب نے پلٹ کر کہا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا پلان نہیں ہے. عزیزوں کوئی انسان نہیں کر سکتا. کربلا ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے، کراچی کے مقابلے میں بہت چھوٹا شہر ہے. آپ کراچی کے اندر ایک ہی وقت میں 25-30 لاکھ افراد لے کر آ جائیے باہر اور کراچی کا نقشہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. کربلا کے اندر کم سے کم تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ 2.5 کروڑ کی تعداد ہوتی ہے. اس تعداد کے اندر کوئی ایک شخص آپ نہیں دکھائیں گے جو کہے گا کہ مجھے آج کھانا نہیں ملا. کوئی ایک شخص یہ نہیں دکھائیں گے، نہیں، الٹا ہوگا. آپ کو افراد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نظر آئیں گے کہ ہم نے جس چیز کا ارادہ کیا اگلے کسی اسٹیشن پہ وہ چیز مل گئی، جس چیز کا سوچا وہ مل گیا. یعنی اس کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں لوگ کھانا مانگنے کے لیے انسانوں کے قدموں میں گرتے ہیں کہ کچھ ہمیں دے دو. کربلا کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ قدموں میں گر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے یہاں کھانا کھا لو، آؤ ہمارے یہاں بیٹھ کر کچھ کھانا کھا لو، کچھ آرام کر لو. عزیزوں کربلا نے، اس زیارت نے انسان کی کیلکولیشنز کو تبدیل کر دیا ہے، انسان کے ذہن کو ظہور امام کے نزدیک کرنے والی زیارت بن چکی ہے. جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، جو روایات بیان کی جاتی ہیں امام کے ظہور میں، اس میں یہی خصوصیات ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام ہوگا، حتیٰ درندوں کے اندر سلامتی ہوگی. انسانوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے. وہ روایات کے جس کے اندر ایک خاتون بیان کیا گیا کہ ایک بوڑھی عورت ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر طے کرے گی، سر پر جواہرات کا تشت لے کر چلے گی، اس بوڑھی عورت کو کوئی متعرض نہیں ہوگا، اس بوڑھی عورت کا راستہ روکنے والا، اسے لوٹنے والا کوئی نہیں ہوگا. روایت میں بوڑھی عورت کا لفظ ہے، بوڑھی عورت کا مطلب ہے ضعیف، جس کے اندر توانائی نہ ہو، جو اپنا مقابلہ نہ کر سکے. اس کے سامنے 10-15 سال کا بچہ آ جائے گا تو وہ گھبرا جائے گی، مگر اس بوڑھی عورت کے سر پہ جواہرات کا تشت ہوگا، کوئی پلٹ کر پوچھے گا نہیں. انسان اتنا غنی ہو چکا ہوگا، انسانوں کی اتنی تربیت ہو چکی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے امن اور امنان کا پیغام ہوگا. اس وقت کربلا کے اندر یہ امن و امان کا پیغام ہے. اس وقت کربلا کی زیارت کے اندر آپ دیکھیے، آپ کو یہی تمام خصوصیات ملیں گی. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو یہ زیارت نصیب فرمائے. درود بھیجیے امام کرنا. عزیز جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا وہ سورہ نحل کی 97th آیا ہے، 97. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ عمل صالح انجام دیتا ہے اس شرط پر کہ وہ مؤمن ہے، صاحب ایمان ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ضرور بالضرور اس کو اس کے اس عمل کی بنیاد پر حیات طیب، پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان کے اعمال کے مقابلے میں جیسا کہ انہوں نے عمل کیا تھا اس سے بھی بہتر اجر عنایت کریں گے. یہ فقط خداوند عالم ہے کہ جو انسان کی محنت سے زیادہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، فقط خداوند عالم ہے کہ انسان محنت کم کرتا ہے اجر زیادہ ملتا ہے. وَإِمَّا، اس دنیا کے اندر جتنی محنت لی جاتی ہے اتنے ہی پیسے دیے جاتے ہیں، اتنی ہی اجرت دی جاتی ہے. یہ خداوند عالم ہے جو محنت سے زیادہ اجرت عطا کرتا ہے. یہ خداوند عالم کی وہی اجرت کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں، ہم اور آپ کی جتنی بھی زندگی ہو، اگر ہم نے با ایمان زندگی گزاری ہو. اس کو محسن قراتی صاحب بیان کرتے تھے اسی آیت کے ذیل میں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم بے حساب دیتا ہے، عمل سے زیادہ دیتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے اپنی متوسط زندگی 70 سال گزاری ہو اور پوری کی پوری ایمان پر گزاری ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اس ایمان کے بدلے میں اس کو کیا ملنا چاہیے؟ 70 سال کی جنت ملنی چاہیے، 70 سال اس کو جنت کی نعمتوں سے جو ہے وہ بہرمند ہونا چاہیے. 70 سال کی نعمتیں مل جائیں اس کو، 70 کا جواب 70 ہے. لیکن خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ جو اچھی زندگی گزار کے آتا ہے اس کو جنت میں رہنے کی جگہ دے گا. کب تک؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے. یہ خداوند عالم عمل سے زیادہ اجر عنایت کرنے والا ہے. خداوند عالم عمل کے مطابق نہیں دیتا، خداوند عالم عمل ہماری حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، اجر اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے. اللہ توجہ ہے عزیزوں، عمل کہتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرو، جتنی توانائی ہے اتنا کرو، لیکن اجر وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق دیتا ہے. بس عزیزوں، قرآن کی اس آیت میں خداوند عالم نے ہمیں دعوت دی کہ آؤ، تم چاہے مرد ہو یا عورت، اگر ایک حیات طیب چاہتے ہو، پاک و پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، تو اس کے لیے عمل انجام دو، مگر اس عمل کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ عمل صالح ہو، عمل نیک ہو، عمل اچھا ہو، خداوند عالم کے یہاں قابل قبول ہو. دوسری شرط ایمان کی شرط ہے. آج کی جو گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو، وہ اس آیت کے ذیل میں ہی ختم ہو جائے گی. بس جو کوئی بھی عمل کرتا ہے، اب چونکہ خداوند عالم انسانوں کو مخاطب قرار دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ من عملہ، جو بھی عمل کرے، اس کے آگے اگر خدا بیان نہ بھی کرتا کہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ عربی کے اعتبار سے من عملہ کے اندر شامل ہو گیا تھا کہ عمل کرنے والا چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ضعیف ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو. لیکن خدا نے تاکیداً بیان کر دیا، من عملہ صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور صاحب ایمان ہو، ایمان کی حالت میں اس عمل کو انجام دے، خدا ضرور بھی ضرور اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، اور اس کی عمل سے زیادہ اس کو اجر عنایت کرے گا. عزیزو، یہاں پر جو بعض مفسرین نے بیان کیا کہ جو خداوند عالم نے من ذکرن اور انثی کی قید لگا کر اس چیز کو مزید واضح کیا، وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ درجات حاصل کرنا، ترقی معنوی مخصوصاً ترقی کرنا، مردوں سے مخصوص ہے. خواتین کو بعض افراد ناقص الخلقت سمجھتے ہیں. بعض افراد سے مراد بعض مکاتب فکر کی میں بات کر رہا ہوں. بعض مکاتب فکر سمجھتے ہیں کہ یہ درجات ترقی، معنوی ترقی مخصوصاً مردوں سے مخصوص ہے. خداوند عالم فقط مردوں کو ترقی عطا کرتا ہے، درجات فقط مردوں کے ہیں. محسن قراتی صاحب نے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے، تصور غلط ہے. خداوند عالم نے 14 معصومین میں ایک معصومہ کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ عورتیں بھی ترقی کے قابل ہوا کرتی ہیں. 14 معصومین میں ایک معصومہ ہے، جناب فاطمہ زہرا. تیرہ معصوم مرد ہیں، ایک معصومہ ہے جناب فاطمہ زہرا، اور ان کی عصمت کیا عصمت ہے عزیزوں، ان کے بارے میں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ ان کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. من عرف فاطمہ، جس نے فاطمہ کو پہچانا، حق معرفتہا، جیسے کہ ان کی معرفت کا حق تھا اس طرح پہچان لیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کر لیا. لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. پھر امام نے بیان کیا کہ فاطمہ زہرا وہ مرکزی ہستی ہیں کہ جن کے اوپر اس کائنات کا نظام ہے. اس کو پانچویں امام نے بیان کیا، اور اس کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. حدیث ایک قصہ جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہر مجلس سے پہلے، اپنی مشکلات کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، کہ جس کی تاکید کی گئی، علماء نے بیان کیا اس کو پڑھنے کا. اسی حدیث ایک قصہ کے اندر آپ آ کر ذرا الفاظ پہ غور کیجئے کہ جب اہل بیت علیہ السلام، یہ پنجتن علیہ السلام، سب کے سب چادر کے نیچے آ جاتے ہیں، تو فرشتہ سوال کرتا ہے، یا ربی ومن تحت القصا، اے پروردگار، اس چادر کے نیچے کون ہے، یا میں کہہ دوں اس چادر کے نیچے کون کون ہے. خداوند عالم جواب دینے والا ہے، سوال کرنے والا فرشتہ ہے، جواب دینے والا خدا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ چادر کے نیچے کون کون ہے. چادر کے نیچے رسالت مآب ہیں، نبوت موجود ہے، خاتمیت موجود، رسالت کے نیچے امام علی علیہ السلام موجود ہیں، چادر کے نیچے جناب حسنین موجود ہیں، اور بی بی فاطمہ موجود ہیں. خداوند عالم چادر کے نیچے موجود شخصیات کا جو تعارف کروا رہا ہے، کیا کیا کہ کروا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللہ اس چادر کے نیچے اے سائل سوال کرنے والے سن کے اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے ساتھ ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ پروردگار سے کوئی عرض کرے، پروردگار تو نے اگر تعارف کرواتے ہوئے پہلے فاطمہ کو ہی رکھنا تھا تو جناب فاطمہ کے بعد باقی شخصیات کے بھی نام لے لیتا، تو کہہ دیتا ہم فاطمہ و محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ والحسنین، لیکن خداوند عالم نے خاص اہتمام کیا کہ نہیں، ان افراد کی تعارف کے لیے اگر کوئی شخصیت محور قرار پائے گی تو فاطمہ، اس چادر کے نیچے فاطمہ اور ان کے بابا، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ اور ان کے بیٹے موجود ہیں۔ یہ مقام فاطمہ ہے عزیزوں، اس کو کہا گیا، علماء نے کہا کہ وما ادراک ما الفاطمہ، امام صادق نے بیان کیا۔ خداوند عالم نے معصومین میں، 14 معصومین میں سے ایک شخصیت کو خاتون قرار دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے انسانی مراتب انسان تصور کر سکتا ہے معنوی اعتبار سے، قرب خدا کے اعتبار سے، اس کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر شریک ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کر دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہوگا اس کے عمل کی بنیاد پر خدا اسے حیات طیب عطا کرے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اور عزیزو، تاریخ میں تو بعض مقامات ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پر خواتین نے وہ کردار ادا کیا کہ جہاں مرد بھی ادا نہیں کر سکے وہ کردار۔ جناب مسلم کا واقعہ دیکھ لیجیے آپ، کہ جناب مسلم جب بیعت ان کی لے لی گئی، بیعت ان سے انہوں نے کی بیعت کی گئی، 18,000 لوگ کم و بیش روایات کے مطابق آئے بیعت کی، اور وہ مقام آ گیا کہ جہاں پر جناب مسلم نے نماز ادا کی، اس کے بعد پلٹ کر دیکھا تو کوئی ایک شخص بھی جناب مسلم کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں تھا۔ وہاں پر اس ماحول کے اندر کہ جب کوفے کا یہ ماحول ہے کہ مرد ڈر رہے ہیں، مردوں میں ہمت نہیں ہے، مردوں میں طاقت نہیں ہے، جناب مسلم کا ساتھ دینے والا، جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے والا کون ہے؟ دوبارہ ایک خاتون نظر آتی، توعہ نامی خاتون کے، جس نے آ کر دیکھا کہ ایک اجنبی گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا کہ پیاس کی عالم ہے، پیاس کی کیفیت ہے، پانی چاہیے۔ جا کے پانی دیتی ہے، پھر کہتی ہیں جناب توعہ کہ جلدی سے چلا جا۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، نظامی حکومت ہے، چلا جائے یہاں سے، میرے لیے مشکل کا سبب نہ بن۔ دوبارہ دروازہ کھولتی ہے، اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہے، دوبارہ دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ مسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتی ہے کہ تو میرے لیے کیوں مشکل کھڑی کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں حالات خراب ہو گئے؟ تو مسلم پلٹ کر کیا کہتے ہیں کہ جو غریب الدیار ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے؟ پلٹ کر کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ کوفہ میں غریب الدیار کیوں ہیں؟ آپ کا گھر نہیں ہے؟ کہا میں حسین کا نمائندہ ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے سنتی کہ مسلم ابن عقیل ہیں، فوراً معذرت کرتی کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی، آپ میرے مولا کے قاصد ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ تشریف لائیے۔ کس عالم میں؟ کہ جب مرد ڈرے ہوئے ہیں، مردوں میں طاقت نہیں ہے، مرد خوف زدہ ہیں، اس عالم میں یہ خاتون آگے بڑھ کر مسلم کا ساتھ دیتی ہے۔ عزیزوں، لہذا خدا بندے عالم بیان کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صاحب ایمان ہوگا تو خدا وند عالم اس کو حیات طیب عطا کرے گا۔ عزیزوں، انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، اس دنیا میں انسانوں کی زندگی اس کے جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو طرز تفکر ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے۔ لفظ زندگی انسان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، حیوان پر بھی ہوتا ہے۔ انسان اور حیوان دونوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، کچھ چیزیں مشترک ہیں، کامن ہے انسانوں میں اور حیوانوں میں۔ مثال کے طور پر انسان بھی چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، تولید نسل کرتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، تولید نسل کرتا ہے۔ بعض انسانوں کے اندر وفا پائی جاتی ہے، بعض حیوانوں کے اندر وفا پائی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، کچھ چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حیوان اور انسان میں مشترک نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو انسان سے مخصوص ہیں حیوانوں میں نہیں ہیں، جن میں سر فہرست جس چیز کو بیان کیا جائے گا وہ عقل ہے، ارادہ ہے، شعور ہے۔ ایک شعور، اب اس کو محسن آغائے مطہری نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر کہ ایک شعور وہ ہوتا ہے کہ جو فطرتی ہوتا ہے، غریزی ہوتا ہے، یہ حیوان کے اندر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہر حیوان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی غذا اس کے لیے ہے کون سی نہیں. اس کو محسوس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بقرعید میں جانوروں کو لایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں گائے آتی ہے، بکرا آتا ہے، آپ اگر ہر چارہ اس کے سامنے ڈالتے ہیں تو بکرا یا وہ گائے ہر چارے کو منہ نہیں مارتی، اس کے اندر یہ شعور موجود ہے کہ اس کے لیے کون سی غذا موجود ہے. یہاں پر ایک نقطہ محسن قراتی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیوان کے اندر تو اتنا شعور موجود ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے، غذا سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ غذا اس کے لیے ہے یا نہیں. بعض اوقات انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ غذا کھانے سے پہلے یہ سوچتا بھی نہیں کہ وہ غذا اس کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ غذا اس کے لیے حلال ہے بھی کہ نہیں، یہ غذا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. حیوان کے اندر یہ شعور پایا جاتا ہے. بعض اوقات انسان گر جاتا ہے اس مرتبے سے، ہر طرح کی چیز کو تسلیم کر لیتا ہے. خوب، لہذا یہ عقل اور منطق اور شعور خداوند عالم نے انسانوں کے لیے مخصوص رکھا. تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں ابتدائی گفتگو کو آگے پہنچاتے ہوئے. اس کے بعد انسانوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ہدف فقط یہ زندگی ہے اور وہ اسی ہدف کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں. انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی کو فقط اس دنیا تک محدود نہیں سمجھتا. قرآن کی آیت ہے، قرآن میں کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ومن الناس من یقول، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار جو کچھ ہے اسی دنیا میں دے دے، آخرت نہیں ہے، معاد نہیں ہے. کس نے دیکھا جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت ادھار ہے، ادھار پہ کون کام کرے، دنیا نقد ہے، نقد پہ کام کرنا چاہیے. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، جو کچھ ہے اس دنیا میں دے دے، جو عزت ہے اس دنیا میں دے، جو مال ہے اس دنیا میں دے، جو شہرت ہے اس دنیا میں دے، جو نعمتیں دینی ہیں یہاں دے دے، آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے اس دنیا میں مانگا، ہم تمہیں اس دنیا میں دیں گے، آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اسی کے بعد قرآن کی آیت آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول، انہی لوگوں میں سے کچھ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، کہ پروردگار اس دنیا میں بھی ہمیں نیکی عطا فرما، حسنا عطا فرما، بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اور فقط اس دنیا میں نہیں، ہم اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کے معتقد ہیں، اسی لیے اس دنیا میں بھی ہمیں نیکی، بھلائی اور حسنا عطا فرمانا، اور پروردگار اس دنیا میں ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا فرمانا. اس گروہ کو قرآن کریم کامیاب انسان تصور کرتا ہے، وہ گروہ انسانوں کا کہ جو عقل کے ذریعے سے اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے قائل ہیں، یعنی معاد اور قیامت کے قائل ہیں، اور اس کے اعتبار سے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. خدا کہتا ہے یہ انسانوں کا عقل مند گروہ ہے. بس ہمارا جو موضوع ہے عزیزوں، وہ حیات طیب ہے، کہ کس طرح ہم حیات طیب تک پہنچ سکتے ہیں. حیات طیب تک پہنچنے کی آرزو ہر مومن کے دل میں ہے. بعض اوقات ہم اور آپ بہت سے کام کرتے ہیں، ان کاموں کو بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے. مثال کے طور پر ہم اسی حیات طیب کو خدا سے مانگتے ہیں. کہاں مانگتے ہیں؟ زیارت عاشورہ میں مانگتے ہیں. ہمارا جب زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، موقع ملا کبھی اگلے دنوں میں اس کی فضیلت کو شاید بیان کر پائیں، ورنہ آپ سن چکے ہیں زیارت عاشورہ کی فضیلت کو. زیارت عاشورہ کے اندر ایک جملہ ہے، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار مجھ کو ایسی حیات عطا فرما جیسی حیات تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی ہے، اور ایسی موت عطا فرما کہ جیسی موت تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی ہے. یہ ہمارا 9 دن کا انشاءاللہ موضوع رہے گا کہ محمد اور آل محمد جیسی زندگی، محمد اور آل محمد جیسی موت. توجہ کیجئے گا، اس زیارت کے اس ٹکڑے کے اندر بھی حتیٰ یہ بیان کیا گیا کہ فقط اس دنیا کو نہیں، اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی ویسا مانگو جیسی محمد و آل محمد کی آخرت، موت کو بھی ویسا مانگو جیسی محمد و آل محمد کی موت تھی. عزیزوں، اس لیے کہ محمد اور آل محمد کامل ترین انسان ہیں زمین کے. اگر کسی کو عنوان دیا جا سکتا ہو کہ جس نے انسانیت کے مطابق بھرپور زندگی گزاری ہو، انسانیت کو کمال اور معراج عطا کیا ہو، تو وہ محمد و آل محمد ہیں. لہذا اب ان کی زندگی بھی ہمارے لیے رول ماڈل اور کمال کا ذریعہ بنے گی، ان کی موت بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بس ہمارا موضوع انشاءاللہ محمد و آل محمد جیسی زندگی اور محمد و آل محمد جیسی موت ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزوں، چونکہ محمد و آل محمد جیسی زندگی طلب کی جاتی ہے، ہم اور آپ طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ واقعی محمد و آل محمد کی زندگی کو مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ بھی کسی کی زندگی ایسی ہے جس کو ہم مانگ سکتے ہیں خدا سے۔ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے ہم، تاریخ کا ہمیں نظر آئے گا کہ سوائے ان کے کسی کے در میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر کی چھپی ہوئی خصوصیات کو آشکار کر سکیں۔ یعنی فقط ایک سادہ سے لفظ میں اگر بیان کر دوں تو آپ کو فقط محمد و آل محمد کا اور علی مرتضیٰ کا ہی دروازہ نظر آئے گا کہ جہاں پہ سلمان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دروازہ کسی کو پتا ہو تو میری اصلاح کے لیے مجھے بھی بتا دے۔ وہ یہ فقط اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ ہے جہاں سلمان ملیں گے، جہاں رشید حجری ملیں گے، جہاں حجر ابن عدی ملیں گے، اویس قرنی ملیں گے، عمار یاسر ملیں گے، خواتین میں فضہ ملیں گی، ام ایمن ملیں گی۔ یہ فقط محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے، یعنی جن افراد نے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں وہ فقط محمد و آل محمد کے طفیل گزاری ہیں۔ ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے سعادت بخشی ہے، ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے اس دروازے پر لا کر رکھ دیا ہے، ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے اس در سے وابستہ کیا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب 18 ذی الحج کا دن آتا ہے تو 18 ذی الحج کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں ہمیں کہا گیا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو ایک دوسرے کو کیا کہہ کر یاد کرے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے ملتے ہوئے کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے اور تمہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ولایت سے وابستہ کر دیا ہے۔ شکر ہے خدا کا، سپاس ہے خدا کی، حمد ہے خدا کی۔ یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پہ کہا گیا کہ 18 ذی الحج کو جو مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو ایسے مبارکباد دیں، مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم علی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مبارکباد کے مستحق ہو کہ خداوند عالم نے تمہیں اہل بیت علیہم السلام کا راستہ دکھا دیا، مبارکباد کے مستحق ہیں میں اور تم کہ خداوند عالم نے ہمیں بعد رسول ٹھوکرے کھانے والوں میں سے نہیں رکھا، خداوند عالم نے بعد رسول ہمیں ان میں سے قرار دیا کہ جن کے سجدوں کو خدا علی کی محبت کی وجہ سے قبول کرنے والا ہے، جن کی عبادات کو خداوند عالم اسی ولایت علی و آل علی کے نتیجے میں قبول کرنے والا ہے، جن کے اعمال کو خداوند عالم اسی ولایت کے ذریعے سے قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کی وہ روایت ہے کہ جس کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ اے علی، اگر ایک شخص کوہ احد کے برابر راہ خدا میں سونا بھی خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور کوئی شخص اپنی پوری زندگی حج میں گزارے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومانہ حالت میں مر بھی جائے اور اس کے بعد اگر اس کے دل میں تمہاری ولایت نہ ہو تو خدا اس کو کچھ عطا کرنے والا نہیں ہے، خدا اس کے کسی عمل کا اس کو اجر عطا کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ کسی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ولایت وہ بنیادی ترین چیز ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سارے پیغامات پہنچا دیے لیکن جب اپنے آخری حج کو کر کے پلٹ رہے ہیں اللہ کے رسول تو خدا ایسا پیغام اللہ کے رسول کو دے رہا ہے کہ ایسا پیغام پہلے کبھی نہیں دیا۔ تمام احکام آ گئے، حج کا حکم آ گیا، عمرے کے احکام آ گئے، جہاد کا حکم آیا، خمس کا، زکوٰۃ کا، رائے خدا میں خرچ کرنے کا، امر المعروف نہی عن المنکر، تمام احکامات موجود ہیں، مگر خدا ایک شدت اس لہجے میں کے اندر خدا کی ہے۔ خداوند عالم کیا کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کو پیغام دیا گیا وہ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو ادا ہی نہیں کیا۔ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اللہ کی رسالت کو ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد چونکہ اس پیغام کے اندر کچھ مشکلات ہیں کہ جو بعد میں آئیں، تو اللہ نے کہا آپ اس پیغام کو پہنچائیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ اس پیغام کی بھی حفاظت کرے گا، آپ پیغام پہنچا دیے۔ کون سا پیغام تھا عزیزوں؟ غدیر قم کے مقام پر کیا ہوا تھا؟ جب رسول اللہ نے اس خصوصیت کے ساتھ پیغام پہنچایا کہ آگے چلنے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے والے آگے آ جائیں، یعنی سب کو ایک راستے پر جمع کیا، اس کے بعد جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کیا پیغام پہنچایا، الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، کیا میں تمہارا ولی و سرپرست نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا اللہ کے رسول، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ ہماری جان سے ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ہماری جان پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ ہمارے ولی و سرپرست ہیں۔ جب لوگوں نے اقرار کیا تو اللہ کے رسول نے امام علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا من کم تم مولا ہو فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا ہے۔ اقرار لینے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی تمہاری سرپرستی کا اقرار لیا ہے رسول اللہ نے، معنی ولایت میں لیا سرپرست کے عنوان سے۔ بس عزیزوں، یہ ولایت اتنی اہم ہے کہ خدا کہہ رہا ہے رسول پوری آپ کی تمام زندگی کی محنتیں ایک طرف ہیں، یہ اعلان ولایت ایک طرف ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اسی کے سائے میں سب کچھ قبول ہوگا، اسی کے سائے میں تمام اعمال قبول ہوں گے، اسی کے سائے میں ایمان قبول ہوگا۔ عزیزان محترم، بس یہ ولایت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اس ولایت سے وابستہ کیا، خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اس ولایت سے جوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، امام علی نقی کا وہ واقعہ ہے، اس کو واقعے کی صورت میں بیان نہیں کرتا، محسوس کروانے کے لیے کرتا ہوں کہ ایک شخص نے آگے کہا مولا غریب ہوں فقیر ہوں مدد کیجئے، امام نے کہا تیرے پاس ایسا گوہر موجود ہے کہ جس کی قیمت میں یہ پوری دنیا بھی تو دینے پہ تیار نہیں ہوگا، لینے پہ تیار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مولا کیا چیز ہے؟ کہا تیرے دل میں جو ہماری ولایت ہے، اگر میں تجھے پوری دنیا بھی دے دوں اور کہوں کہ اس ولایت اور اس محبت کو نکال دے تو تیار ہو جائے گا؟ کہنے کا مولا یہ سودا نہیں کروں گا، دنیا ایک طرف، آپ کی محبت اور ولایت ایک طرف ہے۔ تو یہی چیز ہم سب کے ساتھ ہے، یہ فقط امام علی نقی کے زمانے میں اس مومن سے مخصوص نہیں تھا۔ عزیزوں، ہم سب اس دولت کے مالک ہیں، ظاہری طور پر بے شک غریب ہوں، ظاہری طور پر ہم میں سے کوئی ممکن ہے ایک وقت کھانا کھاتا ہو، ایک وقت نہ کھاتا ہو، پرواہ کی بات نہیں ہے، دنیا گزر جائے گی۔ اصل شرافت علی مرتضیٰ کی ولایت کے ساتھ ہے، اصل سعادت، اصل کرامت، اصل انسان کی اہمیت خدا کی بارگاہ میں اس ولایت کے ساتھ ہے۔ بس خدا وند عالم نے مجھے اور آپ کو اس دامن سے وابستہ کیا، اسی لیے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں حیات بھی ایسی ملے کہ جیسی محمد و آل محمد کی ہے، موت بھی ایسی ملے جیسی محمد و آل محمد کی ہے۔ لیکن عزیزوں، آخری ایک نقطہ بیان کروں اور آج کی زحمت آپ کی تمام کروں، وہ یہ کہ انسان کسی بھی چیز کو پانے کے لیے جب تک اس کے راستے پہ قدم نہیں اٹھاتا، خداوند عالم انسان کو وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ یہ خداوند عالم کی روش کہیے، قرآن کے مطابق سنت کہیے، خدا کا طریقہ کار کہیے، خداوند عالم اس وقت تک انسان کی مدد نہیں کرتا جب تک خدا، جب تک انسان اپنے آپ کو اس راستے پہ لے کے نہیں چلتا۔ ایک مثال آپ سب نے سنی ہوگی، بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں، جوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی بیمار ہوئے۔ اب موسیٰ کون ہے؟ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، عام نبی نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، خدا نے کلام کیا موسیٰ کے ساتھ، خداوند عالم نے موسیٰ کو کلام کی خصوصیت عطا کی، کلیم اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، روایت نے بیان کیا بیمار ہوئے، چند دن اس بیماری میں گزرے، حضرت موسیٰ کو شفا نہیں ملی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، خداوند عالم سے کلام کیا، کہا پرور پالنے والے اتنے دن ہو گئے، دو تین دن ہو گئے اس بیماری کے اندر ہو گئے، اور اس کے بعد تو نے مجھے شفا نہیں دی۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اس بیماری کے لیے جو دوا استعمال کی جاتی ہے وہ دوا کیوں نہیں کھائی؟ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا تجھ پر توکل تھا، میں تجھ سے شفا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ اس توکل کے ذریعے سے میری حکمتوں کو ضائع نہ کرو، اس پودے کے اندر، اس دوا کے اندر شفا میں نے رکھی ہے، اور اس بیماری سے نجات کا راستہ یہ تھا کہ اس دوا کو استعمال کیا جائے، دوا استعمال کر کے توکل میرے اوپر رکھو کہ شفا میں دوں گا۔ خداوند عالم انبیاء کو بھی، عزیزوں، جو ظاہری راستہ ہے اس کے بغیر کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتا۔ رسول اللہ کا مقصد اس دنیا کے اندر اسلام کا پرچم پھیلانا تھا، رسول اللہ حجاز کے اندر لوگوں کو توحید کی طرف لانا چاہتے تھے، مگر رسول اللہ نے یہ کام گھر بیٹھ کے تو نہیں کیا، رسول اللہ نے فقط اپنے دعا کے ہاتھ اٹھا کر تو یہ کام نہیں کیا، رسول اللہ نے کوہ صفا پر جا کر اللہ سے دعا کر کے تو نہیں کہا کہ پروردگار میں تیرا حبیب ہوں، تو نے مجھے معراج عطا کی، میرا تیرے نزدیک ایک مقام ہے، ایک مقام رکھتا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں کہ حجاز کے لوگوں کو مسلمان بنا دے. نہ رسول اللہ نے یہ کام کیا، نہ خدا وند عالم نے اس طریقے سے مسلمان کیا. اللہ کے حبیب نے پتھر کھائے ہیں تاکہ لوگ مسلمان ہو سکیں، رسول اللہ نے کانٹوں پر چلنا گوارا کیا، رسول اللہ نے اپنے گھر کو چھوڑا، رسول اللہ نے ہجرت کی. دعائے امام سجاد کے مطابق، صحیح سجاد یا امام کی دوسری یا تیسری دعا ہے رسول اللہ کے بارے میں، کہ پروردگار محمد مصطفیٰ نے تیرے دین کی خاطر اپنے نزدیک لوگوں کو اپنے سے دور کیا، دور والوں کو اپنے نزدیک کیا، یعنی اپنے رشتہ داریوں کو تبدیل کیا دین کی بنیاد پر. خدا وند عالم نے رسول اللہ کی اس آرزو کو، عزیز، جب رسول اللہ نے قدم باہر نکالا تو پورا کیا. اللہم اجعل محیا محیا محمد وعلی محمد و مماتی ممات محمد وعلی محمد. ایک راستہ ہے، جو اس راستے پر چلے گا یقیناً وہ محمد و آل محمد جیسی زندگی اور موت پا سکے گا. یہ راستہ کہاں ہے؟ یہ راستہ وہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا جواب اپنی جانب سے نہیں دیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ایک عمومی راستہ تھا. امام حسین نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، فقط میں نہیں، مجھ جیسا جو بھی ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. عزیزو، یہ راستہ ہے جو امام حسین نے ہمارے لیے کھولا ہے، یہ راستہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے بنایا ہے. امام حسین کربلا میں راستہ بنانے آئے تھے، امام حسین کربلا میں راستہ دکھانے آئے. کربلا میں آ کر امام نے انسانوں کو ہدایت کا، شجاعت کا، دینداری کا، شرافت کا راستہ دکھایا. اور اس کے بعد امام نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر زمانے میں مجھ جیسے ہوں گے جو اس جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. بس محمد و آل محمد جیسی زندگی اور محمد و آل محمد جیسی موت کے لیے ایک راستہ ہے، اس راستے پر چلنا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ محمد و آل محمد کی عملی پیروی ہے. جس چیز کو آئمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑا، جس چیز کو آئمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے رکھا، اس کو اپنانا ہے، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس سے رکنا ہے. اسی کو قرآن میں خداوند عالم نے رسول اللہ کے لیے بیان کیا، دو آیات اور اس کے بعد زحمت تمام ہوئی. پہلی آیت میں خدا نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیت کھولوں گا نہیں، فقط اتنا بیان کروں گا، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، عملی نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. اور دوسری آیت میں خدا نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں رسول روک دے اس چیز کو چھوڑو دو. یعنی رسول اور آل رسول، جو تمہیں دیں وہ لے لو، جو اللہ کے رسول نے اور آل رسول نے نہیں دیا، جس چیز سے روک دیا اس چیز سے رک جاؤ. اپنی مرضی پر عمل کرنے کا نام دین نہیں، اہل بیت کے راستے پر چلنے کا نام دین ہے. جب انشاءاللہ ہم اور آپ اس راستے پر چلیں گے تو ہمیں موت اور زندگی ویسی ملے گی جیسی محمد و آل محمد کو ملی. عزیزوں، لیکن اس محمد و آل محمد جیسی زندگی کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کروں کہ انسان کے دل میں جب اہل بیت علیہم السلام کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. بشر ابن عمر حضرمی نامی ایک شخص ہے جو کربلا میں موجود تھا. امام حسین نے شب عاشور خطبہ دیا تھا اور اس خطبے سے پہلے امام نے ایک عمل انجام دیا تھا. امام نے اصحاب کو جمع کیا تھا خیمے میں، اور اس کے بعد امام نے چراغ کو بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، اور جب کوئی جانا چاہے تو جاتے ہوئے اہل بیت میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ وہ مشکلات سے بچ سکیں. یہاں پر ایک سوال پوچھیے گا عزیزوں اپنے آپ سے، کیا امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو ایسے ہی انجام دیا تھا، یا واقعی امام یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جائیں اپنی جانوں کو بچائیں؟ امام یہ چاہتے تھے، جس طرح کے نافع امام کے پیچھے پیچھے آیا تھا جب امام خیمے سے نکلے تھے اور امام ایک طرف نگاہ کر رہے تھے تو ان کو محسوس ہوا کوئی آیا. امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا نافع ہوں. کہا کیوں ساتھ آئے؟ کہا مولا مجھے ڈر تھا کہ رات کی تاریکی میں دشمن آپ کو نشانہ نہ بنا دے. امام نے اس کو بھی کہا کہ نافع، یہ سامنے دو ٹیلے نظر آ رہے ہیں، چڑھائی نظر آ رہی ہے. اس نے کہا جی مولا. کہا نافع، چاہتا نہیں ہے کہ تو یہاں سے نکل کر ان ٹیلوں کے پیچھے پناہ لے لے اور پھر نکل جا، اپنی جان بچا لے؟ نافع نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. یعنی حسین چاہتے ہیں کہ لوگ چلے جائیں. امام حسین کسی کو مجبور کر کے نہیں لائے، امام حسین مجبوراً آنے والوں کو رکھنا بھی نہیں چاہتے. امام نے اسی لیے چراغ بجھا دیا کہ جس کو جانا ہو چلا جائے، شرمندگی بھی محسوس نہ کرنا، لیکن جانے والے نہیں گئے. اب صاحب نے کہا مولا جان ایک تو کیا، ہزار زندگیاں انسان کو مل جائیں، ہزار مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں تو آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں گے. کسی نے کہا مولا 70 زندگیاں مل جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، ہوا میں راگ کو اڑا دیا جائے. مولا ایک مرتبہ نہیں، 70 زندگیوں کو قربان کروں گا. یہ اصحاب امام حسین تھے. یہ کیوں ہزار اور 70 مرتبہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ شاید ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ مولا ایک مرتبہ قربانی دے کر یہ نہیں سمجھیں گے کہ امامت کا حق ادا کر دیا. امامت کا حق ایک مرتبہ جان دینے سے ادا نہیں ہوتا. ہم صاحب بصیرت ہیں، ہم صاحب معرفت ہیں. مولا ایک نہیں، جتنی زندگیاں ملیں وہ امامت پہ قربان ہونے چاہیے. جیسے ایک مرتبہ جان دے کے ہم نہیں کہیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، مولا اب ہماری زندگی ہے، ہمارا راستہ ہے. نہیں، مولا جتنی زندگیاں ملیں گی وہ آپ کے قدموں کی قربان ہیں. لہذا اصحاب نے اس طرح کا. انہی میں سے ایک شخص ہے بشر ابن عمر حضرمی. مولا نے دوران جنگ لڑ رہا ہے عاشور کے دن، اور ایک ایسا موقع آتا ہے کہ قاصد آتا ہے. آنے کے بعد اس سے کہتا ہے، اس کو پیغام دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پر دشمن کی قید میں آ گیا. کربلا کے میدان سے ہٹ کر ایک جگہ کی بات تھی، اور وہ گیا ہوا تھا سفر پر، اور وہاں پہ اس کو قید کر لیا گیا ہے، وہ قیدی بن گیا. امام حسین نے جب اس بات کو سنا، امام نے بشر سے کہا کہ اے بشر، میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھا رہا ہوں. کب کی بات ہے یہ؟ جب جنگ ہو رہی ہے، عاشور کے دن کی بات. کہا کہ بشر میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھاتا ہوں، تو جا اپنے بچے کی آزادی کے لیے اہتمام کر. کتنا مہربان امام حسین. میدان جنگ میں تو جب معلوم ہے امام حسین کو ابھی کیا ہونے والا ہے، ایک ایک سپاہی کی قیمت ہے، ایک ایک سپاہی کو روکنا چاہیے. لیکن حسین علیہ السلام ایک باپ بھی تو ہیں نا، جانتے ہیں کہ اگر بیٹے پہ مصیبت آئے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. حسین نے ابھی یہ امتحان خود بھی تو دینا ہے نا، ابھی بیٹے کا امتحان ہوگا. حسین جانتے ہیں کتنا سخت امتحان ہے یہ، بیٹے کے اوپر مصیبت آئے باپ کو برداشت نہیں ہوتا، باپ چاہتا ہے کچھ کرے. امام حسین نے کہا بشر میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، تو جا چلا جا اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے کچھ اہتمام کر. بشر عجیب جملہ کہتا ہے، کہتا ہے مولا اکلتنی السبع حیاً ان انا فارقتک یا ابا عبداللہ، صحرا کے درندے مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے نکلوں تو. یعنی حسین میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اس عالم میں آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا؟ مولا میں آپ کو چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں، مولا درندوں کی غذا بن جاؤں اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. ایسے اصحاب تھے عزیز، یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے محمد و آل محمد جیسی پھر موت پائی. پھر جب انہی افراد کی شہادت ہوتی ہے تو پھر کیا ان کو مقام ملتا ہے کہ جب یہ زخمی ہو کر زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ہمارے مولا ہمارا سلام قبول کیجئے. شاید سلام کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں ہو کہ مولا سلام کا جواب دیں گے، مگر اکثریت نے یہ محسوس کیا کہ ایک مہربان شخص آتا ہے، آنے کے بعد زمین پر بیٹھتا ہے، اپنی آغوش میں ان کے سر کو رکھتا ہے، ان کے چہرے پہ لگی ہوئی خاک کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے، ان کے چہرے پہ لگے ہوئے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے. کہتا ہے اصحاب با وفا، تم نے میری راہ میں اپنی کوششوں کو انجام دیا، خدا وند عالم تمہیں بہترین اجر عنایت. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارِ الٰہی اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، جو مومنین اس وقت زیارات پر گئے ہوئے ہیں تمام مومنین کی حفاظت فرما. خدایا جن مجاہدین کے جہاد کے نتیجے میں یہ زیارت گاہیں محفوظ ہیں، ان تمام مجاہدین کی حفاظت فرما. جو مومنین مجاہدین سیدہ زینب کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، تمام مجاہدین کی حفاظت فرما. خدایا اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرما، اس راہ میں ہونے والے شہیدوں کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما، پالنے والے تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.